ثم افیدو، پھر تم لوٹو. کہاں سے؟ من حیث افاد الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یہاں پر اہل عرب کے ایک جاہلی طریقے کو ختم کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے. جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہرے، وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. تو یہاں اس سے مراد یہی ہے، ثم افیدو من حیث افاد الناس، لوگوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. دوسرے عربوں نے وہاں جانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہماری شان کے خلاف. ابھی آپ نے حج کا طریقہ دیکھا تھا نا، مکہ سے کہاں، منا، منا سے کہاں، سیدھے عرفات، عرفات سے پھر راستے میں مزدلفہ رکے، مزدلفہ سے پھر منا واپس ہے، منا سے پھر مکہ آئے. تو کچھ عرب قبائل کیا کرتے تھے، وہ منا سے عرفات تک جانے کی بجائے اس سے پہلے مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ثم افیدو من حیث افاد الناس، وہاں سے پلٹو، وہاں تک جاؤ جہاں سب لوگ جاتے. اور حقیقت یہ ہے کہ عرفات کا میدان ہی وہ میدان ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوتے، ورنہ بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں کچھ پہلے آگے، کچھ بعد میں آگے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، لیکن عرفات میں سب ایک دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہی وہاں سے نکلتے ہیں. افاضہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا، گروپس میں چلنا. تو عرفات سے واپسی کیسے ہوتی ہے؟ گروپس میں ہوتی ہے. ایک ایک شخص نہیں چل رہا ہوتا، بسز نام پر جب آتے ہیں لوگ، قافلے آتے ہیں اکٹھے. تو بہرحال یہاں پر سب لوگوں کے اندر ایک مساوات بھی پیدا کی گئی کہ تم اپنے لیے مخصوص طریقے اختیار نہ کرو. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کی شان بلند بھی ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے اس سب سے سب برابر ہے. وہاں بلندی کس کی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکیداً یہ فرمایا کہ الحج عرفہ، الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج نام ہی عرفات میں حاضری کا ہے. گویا اگر کسی سے عرفات کی حاضری مس ہو گئی، یعنی رہ گئی، چھٹ گئی، تو اس کا حج نہیں ہوا. کئی لوگ تو کیا کہتے ہیں، مدینے والے نے بلایا ہے، مدینہ کی حاضری کا نام وہ حج سمجھتے ہیں، معصوم لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحج عرفہ. اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ زوال آفتاب کے بعد، سورج کے زوال کے بعد وہاں رکنا ضروری. اگر زوال سے پہلے ہی کوئی گھوم کے آ گیا کہ میں سب لوگوں سے پہلے پہلے ہو کے چلا جاتا ہوں، تو اس کا بھی حج نہیں ہوا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو تمتع کی نیت سے عمرہ کے بعد احرام کھول دے، جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو، تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، ہاں اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے، اور تیسرا روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹے، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے، اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت کرتا رہے، پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا لوٹے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم افیدوا من حیث افاد الناس. تو یہ ہے اس کا مفہوم. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. اب آپ دیکھیں، عرفات سے بھی پلٹ آئے، حج بھی ہو گیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی کیا حکم ہے، اللہ سے معافی مانگو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہاں کیا جانے والا ذکر، اس میں خاص طور پر کیا شامل ہونا چاہیے، استغفار، کثرت سے گناہوں کی معافی. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائی کا مجدہ سناتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس دن چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے، روتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے سال تک بہکائے رکھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے توبہ استغفار کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ جو گردنے جہنم سے رہائی پاتی ہے وہ عرفہ کے دن ہوتی ہے. اس لیے یہ دن بہت ہی برکت کا دن ہے. اور اس دن کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا ہونی چاہیے؟ استغفار، استغفر اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کس کے لیے غفور الرحیم؟ جو استغفار کرے، جو بخشش مانگے اس کو ملتی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک کو. مناسک کون سے؟ یعنی ریچولز، یعنی ارکان حج ادا کر چکو تم. مناسککم سے مراد یہاں کیا ہے؟ ارکان حج، یعنی عرفہ جانا، پھر واپس آنا، مزدلفہ ٹھہرنا. فذکر اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا. تذکرکم آباءکم، مانند ذکر کرنے تمہارے اپنے آبا و اجداد کو. یہاں عرب جاہلیت کا ایک اور طریقہ بتایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ تر اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے. یعنی حج کو ایک میلہ بنا لیا، تجارتی مرکز بنا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کی مجلسیں جماتے، قصے کہانیوں کی مجلسیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مل بیٹھ کے خوب باتیں کرتے، اور اس میں پھر فخریہ باتیں بہت کرتے، اپنے اپنے آبا و اجداد کی قصے بہت سناتے. تو اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو تو کیا کرو؟ فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. تذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. باپ دادا کے تو تم پر وہ احسانات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تم پر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کو سب سے بڑھ کر یاد کرو. ایمان والوں کی پہچان کیا بتائی گئی ہے قرآن پاک میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور ایمان والے اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کے کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب قیامت ہوگی تو ہم میں سے ہر ایک کی باتیں سامنے لا رکھی جائیں گی، ایک ایک لفظ تولا جائے گا، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کس کی باتوں میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، کس کے نام اعمال میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اور کون دنیا ہی کی باتیں کرتے کرتے ختم ہو گیا. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے نام اعمال کو امیجنیشن کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کرے، اس کو ڈیوائڈ کرے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ فلاں کی باتیں ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ مال کی باتیں، یہ اولاد کی باتیں، یہ لوگوں کی باتیں، اور یہ اللہ کا ذکر، کون سی ڈھیری اونچی ہوگی؟ میرے خیال میں تو لوگوں کی باتیں سب سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہمارا دل پسند مشغلہ لوگوں کا ذکر کرنا ہے. محفلوں میں بیٹھتے تو کیا آبا و اجداد کی باتیں، کبھی بچوں کی باتیں، کچھ وقت بچے تو اوروں کی باتیں، اور کتنے فیصد اللہ کی باتیں. حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے، لوگ ریاکار کہنے لگے، بہت دکھاوا کرتا ہے، شو آف کرتا ہے. یعنی ہو نہ انسان ریاکار، لیکن لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ایسے دکھاوے کی باتیں کرتا ہے، ہر ایک کو محسوس ہونے لگے کہ آپ اللہ کی بات بہت کرتے ہیں، کرنے لگے چلیے اچھی بات، لوگ کٹنے لگتے نہیں، خوبصورت طریقے سے اللہ کی باتیں کریں، لوگ جڑنے لگیں گے. اللہ کی باتوں میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کرتے کس طرح ہیں. آپ دیکھیے، بچوں کو لے کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی باتیں شروع کریں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، لیکن آپ کو کہانی سنانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اللہ کی باتیں کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. ایکچولی مشکل یہ ہے نا کہ ساری زندگی تو ہم دنیا کی باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھتے رہے، اب یہ کہ کہاں سے سیکھ لیں یہ سارے سلیقے. آپ دیکھیں، لوگوں کو باتیں کرنے کا بہت سلیقہ آتا ہے، لیکن کون سی؟ اپنے پسندیدہ ٹاپک پہ خوب بولیں گے، گھنٹوں بولیں گے، لیکن جب کوئی دوسری بات کرنی پڑے گی تو کیا ہوگا؟ لگتا بات ہی نہیں آتی. ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ کس بات میں اس کی زبان چلتی ہے اور کہاں آ کر وہ بند ہونے لگتی ہے اور پھر کوئی بات نہیں رہتی. خود کو ٹیسٹ کریں کہ کون سی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، سٹاپ لگانا مشکل ہوتا ہے، ابھی بس، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں اور کیا بات کر، اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اشد ذکر، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو. چلیے، عام دنوں میں نہ صحیح، ہونا تو چاہیے، لیکن نہیں ہو سکتا عام دنوں میں. دنیا بہت پیاری ہے، ہر وقت کی دنیا کی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، تو کریں. کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان اسی کی بات زیادہ کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. تو کم از کم حج کے دنوں میں تو کچھ دنیا کی باتیں کم کر دو, یہاں تو اللہ ہی کی بات کرو. لیکن وہاں جا کر بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ بعض لوگ حرم میں بیٹھ کے بھی چیزوں کی قیمتیں ڈسکس کرتے رہتے. مجھے ذاتی طور پر کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا کہ جس نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے کہتے ہیں کہ اگر صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے تو اس پہ بھی نیکی ملتی ہے نا. بعض وقت اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ نماز نہیں بیچ میں اور پڑھ سکتے یا کہیں اور جا نہیں سکتے, ڈر ہوتا ہے جگہ چھن جائے گی تو آپ وہیں سے بیٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی نماز ہو تو پھر آرام سے نماز پڑھے. اس میں عورتوں کا کام نہیں اللہ کا ذکر کرتے رہے, خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے. ایسے میں بھی بعض لوگ اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے سہن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکس کر رہے تھے مجھے فلاں دکان ہے نا اس میں یہ کپڑا اتنے ریال گز مل رہا اور یہ فلاں بچے کے لیے میں نے یہ خرید لیا اس کے لیے یہ لینا ہے یہ یہ. سمجھ نہیں آتی کہ یہاں بیٹھ کے بھی دنیا دل سے نہیں نکلے گی تو کہاں جا کے نکلے گی, یہ تو قبر میں نکلے گی اور تو کوئی جگہ نہیں. پھر نماز ہے تو وہاں بھی ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کیا خرید لیا کیا رہتا ہے, حج ہے تو وہاں جا کے بھی یہ باتیں نہیں بند ہوتی. جو لوگ اللہ کی خاطر یہ سفر کرتے ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے نکلتے ہیں پھر وہ تو اشد ذکر اللہ ہی کا کرتے ہیں, وہ باقی باتیں بھول جاتے ہیں. اور حج ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے بندوں کو پرکھنے کا. جن لوگوں نے کر لیا ہے وہ خود کو پرکھ لیں اور جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آئندہ ٹیسٹ کر لیں خود کو کہ وہاں جا کر بھی یادیں کیا تھی, باتیں کیا تھی, دلچسپیاں کیا تھی, شوق کیا تھے, وقت کہاں گزرتا تھا, بھاگ دوڑ کس کے لیے تھی. یہ ٹیسٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ فمن الناس, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں, من یقول, جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, دنیا دے دے ہم کو. وہ دنیا خوب مانگتے ہیں, وہ دنیا ہی مانگنے جاتے ہیں وہاں بھی. ان کو وہاں جا کر بھی آخرت کی دعائیں یاد نہیں آتی. وہ جو لکھ کے لے جاتے ہیں ساتھ وہ بھی سب دنیا کی دعائیں لکھی ہوتی. جو دینے والے پیغامات دیتے ہیں وہ بھی دنیا ہی کے دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے, ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں, ہماری فلاں مشکل آسان ہو جائے. وما له في الآخرة من خلاق, ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملتا, ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. خلاق, خلاق کا لفظ جو ہے خی لام قاف سے ہے, ہر طرح کی بھلائی کا ایک معین حصہ یا بھلائی کا بڑا حصہ, یا کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے. بھلائی کا وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے, دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے جو جس مقصد کے لیے حج کرے گا وہی ملے گا اس کو. جو دنیاوی فائدوں کے لیے حج پہ جا رہا ہے, تجارت کرنے جا رہا ہے, دنیا کا مال کمانے اور بڑھانے کی جس کو فکر ہے اس کو وہی مل جائے گا, وہ دعائیں بھی ویسی مانگے گا. اور جس کو آخرت کی فکر ہے وہ دنیا مانگے گا تو صحیح لیکن آخرت کو بھولے گا نہیں. وہ کیسے دعا مانگے گا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, بعض یہ بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان کو آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر ہوتی ہے. ظاہر ہے جو جس تڑپ کو لے کے وہاں پہنچتا ہے پھر وہ وہی کچھ وہاں جا کے مانگتا ہے. دراصل دعا انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتی ہے. جو شخص جس غم کو پالے ہوئے ہوتا ہے اسی چیز کے ازالے کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. ایک دن آپ سے کہا تھا نا میں نے کہ اپنے اپنے غم لکھے, تو اب ان غموں کو پھر یاد کر کے دعائیں دیکھیں اپنی, کہ جب ہمیں صرف دنیا کے غم غم لگتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی صرف دنیا تک قید ہو کر رہ جاتی, اور جب ہمیں آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو پھر ہماری دعاؤں میں آخرت بھی شامل ہو جاتی. دنیا مانگنا نہ برا ہے نہ منع کیا گیا ہے, دنیا میں رہنا ہے اور دنیا بھی ایک ضرورت ہے, اور چونکہ ہمیں دنیا سے پہلے واسطہ پڑا ہے اس کی پہلے دعا دنیا ہی کی ہوگی تاکہ اس کی فکروں سے فارغ ہوں تو پھر آگے کی بھی اچھی طرح سوچ سکے. اور پھر وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار, اور صرف آخرت کی بھلائی بھی نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگ سے نجات بھی مانگی, یا اللہ آگ سے بچا لینا. یہ ہے اولی الالباب, عقل والے جو آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. خاص طور پر آگ کے عذاب سے بچنے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ آگ سے گزر کر جنت میں جائیں گے, آگ میں سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. تو اس وجہ سے کیا سکھایا گیا کہ اس بات کی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ہم آگ سے تو بچا ہی لیے جائیں, ہاں جنت میں پہنچے لیکن آگ سے بچ کر پہنچے, آگ میں نہ جانا ہو. ایسے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے جہنمیون کہا جائے گا, جو پہلے آگ میں جائیں گے پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اور جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر پانی ڈالا جائے گا نہر الحیات سے, اس سے ان کے جسم پھر سے اگیں گے, ٹھیک ہے, آگ جو بن چکے ہوں گے. اور جب وہ پورے بن جائیں گے تو ان کے جسم کے اوپر جلنے کے نشان بھی ہوں گے. جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو نشان ہوں گے نا, پھر اللہ تعالیٰ وہ نشان بھی مٹا دیں گے. اس لیے ہم اس بات سے مطمئن نہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے نیک کام کر لیا تو جنت کا دروازہ خود ہی کھل جائے گا ہمارے لیے, اور ہمیں اس آگ سے کیا کام. جیسے یہود کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, چند دن ہی تو آگ میں جانا پڑے گا اگر گئے بھی تو کیا فرق پڑتا. نہیں, چند دن بھی بڑے بھاری ہیں. وقنا عذاب النار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اوقات میں اکثر یہی دعا مانگتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کیونکہ جامع دعا ہے, اس میں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں آ گئی. اصل میں ہوتا ہی نا, وہاں رش بھی ہوتا ہے اور انسان بسا اوقات تھکا ہوا بھی ہوتا ہے, بسا اوقات بہت دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی, اور بعض اوقات جذبات سے اتنا اوور ویلمنگ ہوتا ہے سارا ایٹماسفیئر کے وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ یاد بھی نہیں آتا کہ مجھے کیا چاہیے تھا, وہ فکریں بھی بھول جاتی ہیں. تو پھر بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا, اب حسنہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, یہ بھی قابل غور. حسنہ سے مراد صرف دنیا کا مال و دولت ہی نہیں, دنیا کی اچھی چیزیں ہی نہیں, دنیا میں حسنات نیکیاں کمانے کی توفیق بھی ہے. کہ اللہ دنیا میں ہم کو حسنہ عطا کر, تو مراد کیا ہے؟ نیکی کرنے کی توفیق عطا کر, اچھا اخلاق عطا کر. وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں ان نیکیوں کی جزا عطا کر. حسنہ ایسی حالت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو, یعنی اپنے پسندیدہ حال میں ہم کو رکھ, پسندیدہ اعمال کی توفیق دے, اور دنیا کی جو نعمتیں ہم کو ملے اس سے بھی ہم تیرے اور قریب ہو جائیں, تجھی کو پالے, صحت ملے تو تجھے راضی کرنے کے کام کرے, زندگی ملے, جوانی ملے, طاقت ملے, مال ملے, اولاد ملے, جو کچھ بھی ملے ان سب چیزوں سے پھر تیرے ہی قریب ہو, تیرا ہی قرب پائے, تجھی کو پائے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی خاطر ہر چیز لگانے کو تیار ہو جاتا ہے, ورنہ محبت کا دعویٰ جھوٹا. تو جب ایمان کا تقاضا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جس سے محبت کرے اس سے کچھ بچا کے رکھ لے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, مثلا آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے تو آپ ان سے کچھ بچا کے تھوڑی رکھتے ہیں, بلکہ اپنا بھی بچا کے ان کے لیے رکھ لیتے ہیں. یعنی ماؤں کا حال کیا ہوتا ہے, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو کس کے لیے بچا کے رکھ لیتی, بچوں کے لیے بچا کے رکھ لیتی, اور ہر وقت ایک ایک کے بارے میں سوچتی رہتی ہے, اچھا اس کا یہ ہو گیا تو اب اس کے لیے کرنا ہے, اس کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے کرنا ہے, سارا دھیان انہیں میں ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہو, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی خاطر اپنا مال بچا کے رکھ لیں. نہیں, پھر اللہ کی خاطر مال لگائیں گے, وقت لگائیں گے, جو بھی قوت ٹیلنٹ آپ کو ملے گا وہ اس کی خاطر استعمال کریں گے, کہ جتنا بھی لگ جائے اس کے راستے میں لگ جائے, کسی کام آ جائے, بچا کے کیا کرنا ہے. اولئک, یہی تو وہ لوگ ہیں, لہم نصیب, ان کے لیے حصہ ہے, مما کسبوا, اس میں سے جو انہوں نے کمایا, نصیب نصب سے ہے. نصب کہتے ہیں گاڑ دینے کو, جیسے لکڑی نصب کر دی جاتی ہے نا, فکس کر دی جاتی, یعنی ان کے لیے فکسڈ حصہ ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا تو ان کا پروفٹ بھی فکسڈ ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, لیکن یہ فکس پروفٹ کہاں سے؟ مما کسبوا, اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. کسبہ کمانا کیا پڑا؟ ہاتھ کی کمائی. اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جب عربی کے لغت کے اندر جاتے ہیں تو پھر جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ ویسے نہیں آتی. ہاتھ کی کمائی جو خود کی, یعنی کہ کسی سے کرا لی مزدوری پہ, تم بیٹھ کے سب میرے لیے قرآن پڑھ دو میں تم کو کھانا کھلا دوں گی. مما کسبوا, اس میں سے جو کمائی کی. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ دن زندگی کے بڑی جلدی گزر جائیں گے, اور کل وہ پوچھے گا. وہ حدیث میں آتا ہے نا, ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہلیں گے نہیں جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے. جو جلد سوال ہونے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ عمر کس کام میں لگائی, جوانی کس کام میں لگائی, خاص طور پہ جوانی کا سوال. مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, اور علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کیا کیا. اچھا, یہ جو جلد حساب لینے والا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت آج قائم ہو گئی, اس کا حساب تو ہو گیا. شاید قیامت کئی ہزار سال بعد آئے, لیکن جو آج فوت ہو گیا اس کی قیامت تو آ گئی. اب اس نے تو دنیا میں نہیں آنا, اس کے لیے تو آگے کا حساب ہے, اس کا حساب تو شروع ہو گیا. واللہ سریع الحساب, اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. مت انتظار کرو, مت سوچو کہ اچھا اگلے سال کر لیں گے, پھر کبھی کر لیں گے. جو نیکی کا موقع ملے کر جاؤ, کچھ پتا نہیں واپسی کا دن, واپسی کا سفر کب آ جائے. یعنی قیامت کو دور نہ سمجھو, جس دن مرو گے اسی دن حساب شروع ہو جائے گا. ایک طرح سے ہم سمجھتے نا کہ قیامت بڑی دیر سے آئے گی,